بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ نے آیات ربانیہ کے اندر اہل ایمان سے یہ خطاب فرمایا: اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کل کی تیاری کرو جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، اور اللہ رب العزت تمہارے سارے اعمال سے بخبر ہے. ایسی بدبخت امتوں میں شمار نہ ہونا جنہوں نے اپنے رب کو بھلایا پھر اللہ نے بھی ان کو بھلایا. یہی سب سے بدبخت قومیں تھی. جہنم والے اور جنت والے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. میرے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: اے جابر، قیامت کے دن ابن آدم کے جو قدم ہیں وہ حشر کے میدان میں چپک جائیں گے. پانچ چیزوں کا سوال میرے اللہ کی طرف سے ہوگا جو ڈائریکٹ اللہ ان سے فرمائیں گے. پہلا سوال تو یہ ہوگا: تجھے جو عمر عطا فرمائی اس کا کیا بنا؟ دوسرا ہوگا: جوانی عطا فرمائی اس کا کیا بنا؟ تیسرا ہوگا: جو مال تھا وہ کہاں سے لایا؟ چوتھا ہوگا: جو مال تھا اس کو خرچ کہاں پہ کیا؟ پانچواں ہوگا کہ جتنا تو نے علم حاصل کیا اس پر تو نے عمل کتنا کیا ہے؟ یہ ہر ابن آدم سے اللہ کی طرف سے سوال ہوں گے. پوری زندگی کا حساب دینا، اس کے سیکنڈ کا، منٹ کا، رات کو سونے کا، اٹھنے کا حساب میرے اللہ کی طرف سے ہے. اور اس کا شباب کا دور، اس کی جوانی کا دور، جب شیطان اس پہ حملے کرتے ہیں، شیطان چار دیواری میں اس کو بند کرتے ہیں، دنیا کی لہو و لعب کی چیزیں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، یہ وہ جوانی کا دور ہے جس میں یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں ناز نخرے میں رہوں، اکڑاؤ میں رہوں، تکبر میں رہوں، غرور میں رہوں، خاک میں رہوں، اس جوانی کو اس طرح کر دیتا ہے. جبکہ صحابہ کرام جوانی پر شکر ادا کرتے، اپنی صحت پر شکر ادا کرتے، اور اس جوانی کے لمحات کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت میں گزارتے. نبی علیہ السلام کے صحابہ اس جوانی کو اپنے جہاد کے میدانوں سے سجاتے، اللہ کے نبی کے صحابہ اس جوانی سے ہجرت کے میدانوں کو سجاتے، اللہ کے نبی کے صحابہ اس جوانی سے اپنے مال کو خرچ کرتے، اللہ کے نبی کے صحابہ اس جوانی کے اندر اللہ کو اور اس کے نبی کو راضی فرماتے. میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، میری پوری امت سے جوانی کا سوال ہے. اس جوانی نے بڑی بڑی زندگیاں تباہ کی ہیں، بڑی بڑی زندگیاں برباد کی ہیں. یہاں پر شیطان کا یہ حملہ ہوتا ہے، تجھے کوئی بیماری نہیں، تجھے کوئی تھکاوٹ نہیں، تیری چال بھی ٹھیک ہے، بیٹھنا بھی ٹھیک ہے، اٹھنا بھی ٹھیک ہے، سونا بھی ٹھیک ہے، کھانا بھی ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کسی مشکلات میں نہیں سمجھتے ہوئے وہ اپنے اللہ سے دور رہ جاتا ہے، اور جوانی میں اعمال کرنے کو بہت دور کی نگاہ سے پیچھے بھاگ جاتا ہے. میرے نبی کا فرمان، ہر مسلمان سے جوانی کا سوال اور اس کی عمر کا سوال، یہ تمہاری زندگی کہاں گئی؟ 60 سال 70 سال اس عمر کی زندگیاں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگیاں بھی ان سالوں کے قریب رہی. آج سے پہلی امتوں کی عمریں 100 سال بھی ہیں، 200 سال بھی ہیں، 1000 سال بھی ہیں، 1000 سے اوپر سال بھی ہیں. میرے نبی علیہ السلام کی امت، محدود امت میں کام اس کا تھوڑا ہے، اجر اس کا زیادہ ہے، عمر اس کی تھوڑی ہے، اجر اس کا زیادہ ہے. آئی آخر میں ہے، لیکن کام پہلو کا دیا گیا، آئی سب سے آخر میں ہے، درجہ ایک دیا گیا، آئی سب سے آخر میں ہے، جنت نمبر ایک بڑی درجہ اس کو دی گئی، آئی سب سے آخر میں ہے، سب سے بڑا رسول اس کو عطا کیا گیا، سب سے آخر میں آئی، سب سے بڑا قرآن اس کو عطا کیا گیا، سب سے آخر میں آئی، حرمین کی نسبتیں اس کو عطا کی گئی، سب سے آخر میں آئی، سب سے اچھا دین اس کو عطا کیا گیا۔ اس امت کی جوانی پر جو اعمال ہوتے ہیں، آج سے پہلی امتوں کی جوانی پر ان کے اعمال کا ثواب نہیں تھا۔ میرے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے یہ کہا گیا، اپنے آپ کو اپنے گھروں میں ٹھہراؤ اور اس نبی کی اتباع کرو، اور اپنی جوانی کی زندگی کو اللہ کے نبی کے دامن میں لا کے وقف کر دو۔ اگر ایسا کرو گے یؤتکن منکن اجرن عظیمن، اللہ تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک جوانی کی قوت، دوسرا نبی کی اتباع، تیسرا عورت ہونے کے ناطے اپنے گھر کی چار دیواری کی حفاظت میں رہ کے اپنے اللہ کو اور اس کے نبی کو یاد کرنا اور غیروں کی طرف اپنی نگاہیں نہ اٹھانا۔ عمر کا سوال، جوانی کا سوال، مال کا سوال، کہاں سے تو نے کمایا؟ کئی مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو دغا بھی کر جاتے ہیں، ملاوٹ بھی کر جاتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا جس کا نام کرکرا تھا، حدیث کے اندر آتا ہے جب وہ دنیا سے چلا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنم میں چلا گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، بظاہر تو اچھا تھا، بظاہر تو امانت دار تھا، بظاہر تو اس میں سچائی بھی تھی، بظاہر تو وہ سب کچھ کرتا تھا، لیکن جہنم میں جانے کا مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن میرے نبی نے کہا، جاؤ دیکھ لینا، وہ جہنم میں ہوگا۔ جب اس کے گھر میں گئے، چھوٹی سی چادر تھی جو اس نے مال غنیمت جب آیا، مجاہدوں کو فتح ہوئی، اس غنیمت کے مال میں سے چھوٹی سی چادر اس نے چھپا لی، اور وہ خیانت کے بدلے میں اللہ کے نبی نے کہا، دیکھو یہ مال خیانت کا تھا، پوری زندگی نبی کے دسترخوان پہ کھایا، نبی کے گھر کی اس نے خدمت کی، نبی کا غلام تھا، اللہ کے نبی کا صحابی تھا، اللہ کے نبی کا خادم تھا، نبی کے پاس رہ کر بھی اس نے ایسی بددیانتی کی، ایک چھوٹی سی چادر کے چرانے پر اللہ کی طرف سے اس کو جہنم ملی۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے کہا، جاؤ دیکھو کرکرا جہنم کے اندر چلا گیا ہے، اس ملاوٹ کی وجہ سے، خیانت کی وجہ سے، دھوکہ باقی کی وجہ سے اس نے ایک لقمہ کھایا، ایک چادر چورائی، اس کو یہ نہیں پتا تھا میں نے اتنے حلال کھائے، اتنے اچھے رزق کھائے، اتنا سب کچھ کیا، آج چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا گناہ مجھے جہنم دوز کر سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا، وہ سوال ہوگا، مال تم نے کہاں سے کمایا؟ اگر بندہ جوان بن جائے، کسی عمر میں وہ آ کے توبہ کر لیتا ہے، کبھی وہ زنا کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی وہ شراب کو بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حرام کی کمائیاں جوانی میں کمائی ہوتی ہیں، کسی کو دھوکے دیے ہوتے ہیں، کسی کا مال خرد برد کیا ہوتا ہے، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے اس عمر میں وہ توبہ کرتا ہے، توبہ کے بعد وہ شرماتے ہوئے دنیا کو نہیں بتاتا کہ میں نے حرام مال لیا تھا اور میں نے اس سے کام کیا تھا اور یہ کام اس سے بڑھ گیا، اب میں اس کا کروں کیا۔ جب بوڑھے آدمی نے توبہ کر لی، اس کو چاہیے کہ علماء کے سامنے بیٹھے، مفتی حضرات کے سامنے بیٹھے، اپنے حرام مال کی تصویر پیش کرے اور ان کو یہ بتائے، اس کام سے میں نے کاروبار کیا ہے، اب میرا رزق بھی بڑھ گیا ہے، نفع بھی بڑھ گیا ہے، لیکن توبہ ہو گئی، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن بنیاد حرام پہ ہے، بنیاد وہ ناجائز دھوکے والی چیزوں پہ ہے، بنیاد ملاوٹ پہ ہے، بنیاد چھوٹی سی غلطیوں پہ ہے، آج میں کیا کروں؟ میرا نبی علیہ السلام کہتے ہیں، یہ سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا؟ یہ سوال مسلمان کے لیے سب سے خوبصورت سوال ہے، اور اس کا جواب مسلمان کے لیے لازم ملزوم ہے، اور حرام کو چھوڑنے والے پر حلال کے وعدے ہیں، حرام کو چھوڑنے والے پر حلال کی جزیات ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، رزق تمہارا آسمان پہ ہے۔ اب مسلمان سمجھتا ہے، میں ہر چیز دکان سے لاتا ہوں، ہر بیج اپنی زمین سے اٹھاتا ہوں، پانی نلکے سے بھرتا ہوں، روٹی پلیٹ میں کھاتا ہوں، چاول بازار سے لاتا ہوں، گوشت بازار سے لاتا ہوں، تمام چیزیں بازار سے کرتا ہوں، لیکن اللہ کہتے ہیں، وفی السماء رزقکم، آسمان پہ تمہارا رزق ہے، وما تو ادونا، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا، یہ رزق تمہارا آسمان پر ہے۔ اب علماء لکھتے ہیں، جس وقت تجارت والا، جس وقت زراعت والا، جس وقت وہاں کھیتی باڑی کرنے والا بیج ڈالتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ بیج کی جڑ کس طرف ہے، بیج کا منہ کس طرف ہے، لیکن اللہ آسمان سے ہدایات دیتے ہیں، بیج کو بڑھا دیا جائے، بیج کو اٹھا دیا جائے،
کھیتی کو اٹھا دیا جائے، اتنے کلو کر دیا جائے، اتنے من کر دیا جائے، اتنی پیداوار کر دی جائے، اتنا اضافہ کیا جائے۔ فیصلے چونکہ آسمان سے ہیں اس لیے رزق کی نسبت آسمان کی طرف کی گئی، اور دوسری یہ چیز بتائی گئی آسمان پر اللہ کی نسبتیں قرب کی وجہ سے آپ کے رزق کو بھی خوبصورت کیا گیا ہے۔ کہاں سے مال کمایا، یہ اس بوڑھے آدمی کی طرف توجہ ہے جس نے حرام کما کر اپنا کام شروع کیا، لیکن بڑھاپے کی زندگی کے اندر آ کر وہ حرام کے بارے میں بتاتا نہیں، وہ ان چیزوں کی وضاحت نہیں کرتا، علماء کے پاس نہیں بیٹھتا، فقہا کے پاس نہیں بیٹھتا، جس کی وجہ سے نماز پڑھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، سب کچھ کرتے ہوئے جب وہ مرتا ہے تو جہنم دوز ہو جاتا ہے صرف اپنے مال کے حرام ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر کبھی غلط کیا ہے، اگر کبھی گناہ ہوا ہے، اگر کبھی کوئی گندا مال آ گیا، اگر کبھی کوئی ملاوٹ کا مال آ گیا، اگر یہ تمام چیزیں آ گئی، خدا کی قسم اس ملاوٹ کے مال کو علماء کے سامنے پیش کر دو، مفتی حضرات کے سامنے پیش کر دو، اس پہ فتویٰ لے کر چلو، کہیں بڑھاپا، کہیں یہ شرم، کہیں یہ ندامت، کہیں یہ چپ، کہیں یہ خاموشی آپ کی تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اگلا سوال ابن آدم سے ہوگا، کہاں کہاں تو نے خرچ کیا۔ مال کو خرچ کرنا اس کے زمرات بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رزق قوت استعمال کیا، اپنے صحابہ کو پاک کھلایا، خود پاک کھایا، ازواج مطہرات کو پاک کھلایا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے اللہ نے نبوت دی، رسالت دی، لیکن خدا کی قسم اس نبی کی شان یہ ہے، کہتے ہیں میرے جتنے دادا تھے اور خدا کی قسم جتنی دادیاں تھیں پاک نسلوں میں تھی، پاک پشتوں میں تھی، میرے جتنے دادے ہیں ان کے اندر الحمدللہ، نبی کہتے ہیں کوئی زانی نہیں تھا، کوئی شرابی نہیں تھا، کسی نے حرام نہیں کمایا، کسی نے حرام نہیں کھایا، اور میری جتنی دادیاں تھیں ان سب نے حلال کھایا، ان سب نے حلال کیا، اور میرے جتنے نانا ہیں ان سب نے حلال کی نسلوں میں پلے، حلال کھایا، حلال پیا، اور جتنی میری نانیاں ہیں ان سب نے حلال کھایا اور حلال میں پلی۔ حلال میں رہنا، حلال میں پلنا، حلال میں پالنا، نسلوں کی نسلیں زمین ہتھیا کر اپنے آپ کو چودھری بنا کر اس دنیا سے چلا جائے گا، کون سی وہ زمین کھا سکتا ہے، کون سا اس زمین کو پی سکتا ہے، کون سی تمام چیزیں کر سکتا ہے۔ ان زمینوں کی ملکیت پر جب بندہ مر جاتا ہے تو بڑے بھائی اس وقت باپ کی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کی بہنیں آ کر کہتی ہیں آپ ہی ہمارے باپ ہیں، ہم نے اپنی وراثت آپ کو چھوڑ دی۔ اللہ کی قسم وہ بھائی بھی اس وقت اپنی نگاہیں نیچی کر لیتا ہے۔ بات کے اندر جب ان کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے اور ان کے خاوند ان سے کہتے ہیں جاؤ اپنے بھائی سے وراثت لے کر آؤ، وہ کہتا ہے وراثت تو بچیوں کا حصہ نہیں تھا، ان کو تو شادی بیاہ کے اندر دے دیا گیا۔ ایسی بات کوئی نہیں ہوتی، جب مردہ مر جائے اس کی وراثت تمام میں تقسیم کر دی جائے، یہی مردے کی انسان کی نجات ہے، اس کی قبر کی ٹھنڈک ہے، آخرت کی ٹھنڈک ہے۔ اگر اس کی وراثت میں ظلم کیا، میرے نبی کہتے ہیں ایک بالشت، ایک بالشت، ایک بالشت اگر زمین تم نے ہتھیائی، اللہ تمہیں سات بالشت کے اندر، سات گز زمین کے اندر قیامت کے دن دسائے گا، اور اس امت کے اندر حقوق العباد کی طرف داری میرے نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ فرمایا حضرت عیسیٰ کے دور میں ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، روتا رہا، حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ صبح اللہ کے ہاں کھڑا ہے، رات کو بھی اللہ کے ہاں کھڑا ہے، رو رہا ہے اور اس کی پرورش نہیں ہو رہی، مغفرت نہیں ہو رہی، اس کو چین نہیں، اس کو سکون نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے رب سے عرض کی اللہ یہ رات سے صبح تک، صبح سے رات تک تیرے دربار میں گڑ گڑایا ہے، تیرے دربار کے اندر رہا ہے، تیرے دربار کے اندر توبہ کر رہے ہیں، اللہ تو اس کو معاف نہیں فرما رہا، تو کون اس کو معاف فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر یہ عبادت کرتے کرتے تنکا بن جائے، اس کی کمر جھک جائے، پیٹ اندر ہو جائے، زمین کے ساتھ لگ جائے، اس کا اللہ اس کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ اس نے حقوق العباد ادا نہیں کی۔ کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حقوق العباد ادا نہ کرے۔ بہنوں کا حصہ، ماں کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ، نواسیوں کا حصہ، پوتوں کا حصہ، دور والوں کا حصہ، اور جو بوڑھا آدمی ہے وہ اپنے بڑھاپے کے اندر اس چیز کا اہتمام کر کر جائے، اپنی جائیداد تقسیم کرے، مکان تقسیم کرے، بعد میں لڑائیاں، بعد میں اس کی بد دعائیں، اور جس وقت بوڑھا باپ ہوتا ہے اور اس کی زمینیں تقسیم نہیں کی جاتی، خدا کی قسم بعض بدبخت بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اس کو جلدی سے موت عطا کر دے، خدا کی قسم یہ مر جائے ہم دنیا میں عیاشی کر لیں، میرے نبی علیہ السلام کے مال کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء تھے ان کی وراثتیں تقسیم نہیں ہوئی، وجہ اس کی یہ ہے اگر نبی کی وراثت ہوتی، نبی کی دولت ہوتی، نبی کا مال ہوتا، کوئی نہ کوئی آدمی نبی کی موت کی تمنا کرتا، اپنے اندر کھڑے ہو کر کہتا کاش کہ نبی دنیا سے چلے جائیں ہمیں وراثت مل جائے، اگر کوئی بندہ ایسی تمنا کرتا کہ نبی جائیں ہمیں وراثت ملے وہ بندہ اس کی وجہ سے کافر ہو جاتا، اس لیے نبیوں کے مال میں وراثت نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام اور تمام انبیاء کی زندگی کے اندر اس لیے بھی وراثت جاری نہیں ہوتی، اگر وراثت ہوتی اور ان کی اولاد ہوتی وہ اپنی اولاد کو دیتے ساری دنیا الزام لگا جاتی کہ نبیوں نے اتنا مال اکٹھا کر کر اپنے بچوں کو ہتھیا دیا ہے، اس وقت بھی نبی کی گستاخی ہو جاتی اور اس بنیاد پر بھی نبی کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات طیبہ کے ساتھ زندگی کے ساتھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور ایک پردہ کے پیچھے اللہ نے ان کو بٹھایا اور لٹایا ہوتا ہے، اور جو بندہ زندہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس زندے کی وراثت جاری نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے بھی کہ نبی علیہ السلام کی ازواج قرآن کہتا ہے کوئی بندہ ان سے نکاح نہیں کر سکتا نہ کسی اور کے لیے وہ حلال ہیں، وجہ اس کی یہ ہے حالانکہ قرآن کہتا ہے جب کوئی خامت فوت ہو جائے اور اس کی بیوہ 4 ماہ 10 دن تک عدت گزارے، اس پر جوانی سوار ہو جائے، اس کے خاندان والے وراثت والے اس کو مت روکیں کہ وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے اور اپنی زندگی کو گزار سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی 11 ازواج مطہرات ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اس نبی کے بعد یہ عورتیں کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، وجہ اس کی یہ ہے انبیاء زندہ ہوتے ہیں اور جب زندہ ہوں ان کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، یہ ان کی شان ہے امت کی نہیں ہے، امت کا مسئلہ الگ ہے ان کا الگ۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نبی کی بیویوں کے ہاں کوئی بندہ آ کر اس سے نکاح نہیں کر سکتا، آج یہ کیوں جا رہی، خاندان سے باہر کیوں جا رہی، اور کبھی کبھی زبردستی اس سے نکاح کر لیا جاتا ہے کہ زمین ہمارے اندر رہے، وراثت ہمارے اندر رہے، مال ہمارے اندر رہے، دولت ہمارے اندر رہے، یہ بالکل جائز نہیں۔ فلا تعذلوهن اين كهنا ازواجهن اذا ترازوا بينهم بالمعروف، جس جگہ بیوہ عورت چاہے وہاں جا کر وہ نکاح کرے، اس کو کوئی بندہ روک نہیں سکتا، کوئی بندہ اس کو ٹوک نہیں سکتا، کوئی بندہ اس پہ پابندیاں نہیں لگا سکتا، کوئی بندہ اس پہ بین نہیں لگا سکتا۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بوڑھے آدمی ہوں کسی بھی عمر میں ہوں، مال کہاں پہ خرچ کرنا ہے، جائیداد کس کی ہے، پلاٹ کس کا ہے، زمین کس کی ہے، کسی بہن کا حصہ تو نہیں، بیوی کا حصہ تو نہیں، اماں جی کا حصہ تو نہیں، ادھر کا حصہ تو نہیں، ادھر کا حصہ تو نہیں، زندگی کے اندر ان چیزوں کو صاف کرو، اگر یہ ہتھیا کر پلاٹ آپ نے زندگی اٹھائی آپ کا گھر تباہ ہوگا، خاندان تباہ ہوگا، اختلاف پڑیں گے، روزہ قبول نہیں، نماز قبول نہیں، حج قبول نہیں، عبادت قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، صدقہ قبول نہیں، فرما برداری قبول نہیں، اخلاق قبول نہیں، کوئی چیز قبول نہیں، جب تک کہ آپ نے حق والے کو حق نہیں دیا، وراثت والے کو وراثت نہیں دی، زمین والے کو زمین نہیں دی، تمام کی تمام چیزیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سوال آ جائے گا کہاں پہ تم نے خرچ کیا، اور اس کے بعد جو تم نے علم پڑھا اس پہ عمل تم نے کتنا کیا، یہ زندگی کی کہاوتیں ہیں۔ امت مسلمہ کو اس بات کی طرف بھی آنا چاہیے کہ اگر اسٹیج پر آپ کے سامنے علماء کوئی حدیث بیان کرتے ہیں وہ آپ کا علم ہے، اور اس کے بعد اگلا کام آپ کا عمل ہے، اگر درس کے اندر کوئی بندہ آپ کے سامنے چیز بیان کرتا ہے وہ آپ کا علم ہے، اور اس کے بعد آپ کا عمل ہے، اگر کلاس کے اندر آپ نے کسی بچے کو کچھ سکھا دیا وہ اس کا علم ہے، اور اس کے بعد آپ کا عمل ہے۔ علماء کتنے کتنے سٹیجوں پر آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی سیرت، آپ کی داڑھی ٹوپی، آپ کی تمام زندگی، آپ کا کھانا پینا، آپ کی تمام زندگی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور مسلمان کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، لیکن اللہ پوچھیں گے جو جانا اس پہ عمل کتنا کیا، جو سیکھا اس پہ عمل کتنا کیا، جو تم نے پڑھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ اللہ کی قسم یہ وہ خوف ہے، وہ فکر ہے جو امت مسلمہ کو لاحق ہو جائے، کوئی بندہ گناہ کے میدان کی طرف نہیں جا سکتا۔ وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے عقیدے کو بھلایا، اور جس طرح یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ لن تمسن النار الا ایام معدودات، لوگ ان سے کہتے تھے خدا کے بندو توبہ تو کرو، کہتے تھے کیوں تم نے مرنا ہے، پھر کیا ہوگا، عذاب ہوگا. وہ کہتے تھے لن تمسن النار الا ایام معدودات، ہمیں چند دن آگ لگے گی. پھر ان سے سوال کیا جاتا جب چند دن تمہیں آگ لگے گی، بعد میں اس آگ میں کون جائے گا؟ وہ کہتے تھے اس کے بعد ہمیں اللہ نکال دے گا اور ہمارے بعد یہ مسلمان یہودیوں کی جگہ جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ کے نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے یہودیوں تم بکواس کرتے ہو، تم جہنم میں جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے جاؤ گے، تم نہیں نکل سکتے اور تمہاری جگہ کوئی مسلمان کھڑا نہیں ہو سکتا. یہودیوں کے عزم کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر، ان کے عقیدوں کے اندر عقیدہ آخرت کو کمزور کیا گیا اور ان کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ ہم صرف 40 دن تک جہنم کے اندر رہیں گے اور اس کے بعد ہم کسی مقام پر سے بھی جہنم سے نکل کر جنت میں آئیں گے اور ہماری جگہ پر مسلمان رہیں گے. یہی وجہ ہے جس وقت ان کی کتاب، ان کا عقیدہ، ان کا مذہب، ان کا مسلک امت میں پھیلا اور جو بھی یہودی بنا اس کو یہ سنایا گیا، یہ بتایا گیا کہ تم نے چند دن آگ میں رہنا ہے، انہوں نے کہا ہم اس دنیا کے اندر جتنی مرضی عیاشیاں کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی خطرہ لائق نہیں، ہمیں اور کوئی سلسلہ نہیں، ہم چند دن تک آگ میں رہ کر واپس آ جائیں گے. لہذا یہودیوں کی عیاشیاں، ان کے فیشن، ان کی تمام چیزیں آپ امت کے سامنے آ گئی. ساری دنیا اپنی دعوت و تبلیغ کرتی ہے مگر وہ دندناتے ہوئے پھرتے ہیں. اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے ہمارے پیغمبر عزیر ایک تھے اور عزیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور کہا کہ ہم تو اللہ کے خاص لوگ ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں. جب عزیر نے اللہ سے معافی مانگی، عزیر کا بھی سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور عزیر نے ہماری طرف سے بھی معافی مانگ لی. اور قرآن اس چیز کو بیان کرتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے ہمارا ایک پیغمبر ہے، ایک بزرگ ہے، اس کا نام عزیر ہے، وہ اللہ کا بیٹا بن چکا، ہم اللہ کے گھرانے کے لوگ ہیں، ہم اللہ کے قریبی لوگ ہیں، ہم اللہ کے اسپیشل لوگ ہیں، ہم اللہ کے خصوصی لوگ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. لن تمسن النار الا ایام معدودات، ہمیں چند دن آگ لگے گی اور اس کے بعد مسلمان اس جہنم میں جائیں گے. جس کی وجہ سے آج یہودیوں کی سرکشیاں اور امت مسلمہ کے اوپر ان کے کنٹرول اور دین سے انحراف کی صورتیں اور ہر جگہ پر یہودیوں کا طمع اور ہر جگہ پر یہودیوں کا غلبہ اور ہر جگہ پر یہودیوں کا نام اور ہر جگہ پر یہودیوں کا تصور، ہر جگہ پر یہودیوں کا تمام نظام آپ کے سامنے آ رہا ہے. ان کی عورت نہیں ڈرتی، ان کا مرد نہیں ڈرتا، ہر قسم کا گناہ پر وہ تیار ہیں. مسلمانوں کا قتل عام ہے تو یہودی تیار ہے، مساجد کی شہادت ہے یہودی تیار ہے، مدارس کی کمزوری ہے یہودی تیار ہے، اسلامک ملکوں کی کمزوری پر یہودی حملہ کرنے پر تیار ہے. دنیا کی کسی عورت کو ننگا کر کر اس کے لباس کو کائنات کے سامنے پیش کرے تو اس کے لیے آپ کو یہودی آ کر دکھائے گا. دنیا کے اندر کسی جگہ پر گندی محفلیں جمانی ہوں، آپ کے سامنے یہودی آئے گا. دنیا کے اندر کسی جگہ پر جوئے کے میدان کھلیں، کسی جگہ پر تاش کے میدان کھلیں، کسی جگہ پر کیبل کے میدان کھلیں، کسی جگہ پر سنوکر کے میدان کھلیں، کسی جگہ پر کوئی بھی میدان کھلے، آپ اس کی تاریخ پہ جائیں گے، پتہ چلے گا یہودیوں کی طرف سے، ان کے ملکوں کی طرف سے، ان کے بڑوں کی طرف سے، ان کی کتابوں کی طرف سے، ان کی نئی نئی رسومات کی طرف سے یہ چیزیں آئی ہیں. لیکن سمجھنا یہ ہے یہودی اتنے کھلے کیوں ہو گئے، اتنے آزاد کیوں ہو گئے، ان کے میدان اتنے آزاد کیوں ہوئے، اللہ کا خوف ان سے کیوں اترا؟ کیونکہ ان کے دماغ میں، ان کی تمام چیزوں میں، ان کی عورتوں میں، ان کے مردوں میں، ان کے جوانوں میں، ان کے بوڑھوں میں، ان کے بچوں میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ جتنا کچھ کر سکتے ہو کر جاؤ، ہمیں چند دن آگ لگے گی، اس کے بعد ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور آخرت کے عقیدے کو کمزور کرتے ہوئے یہودی پوری دنیا پر گناہوں کے جھنڈے اٹھا کے چلنے لگ پڑا. ایک طبقہ آیا جس کو عیسائیت کا طبقہ کہا جاتا ہے، عیسائیوں نے بھی اپنے اندر آخرت کے عقیدے کو مانا، اس کے حساب کتاب کو مانا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ایک پیغمبر تھا جس کو عیسیٰ کہا جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے جس وقت ہاتھ پھیلا دیے، اللہ نے ان کی تمام چیزیں معاف کر کر ان کی امت کو بھی معاف کر دیا، اب ہمیں نہ تو کوئی گناہ ہو سکتا ہے، ہمیں نہ تو کوئی عذاب ہو سکتا ہے، ہمیں نہ تو کوئی آنکھ چھو سکتی ہے. یہ چیزیں انہوں نے امت کے اندر پھیلائی, لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا. قیامت سے پہلے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو لائے گا. اس کائنات میں جہاد کا امام عیسیٰ علیہ السلام ہوگا. دجال کے قاتلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لطف پر اس دجال کو اپنے ہاتھ مبارک سے قتل کریں گے, اور دنیا کے اندر وہی پیغمبر اسلام, ایمان اور طہارت کی تعلیمات عام کرے گا, اور ہر بندہ اسلام کی طرف لوٹے گا, حضرت عیسیٰ کی طرف, ان کے اعمال کی طرف ہر انسان آنے کی کوشش کرے گا, اور آپ کے اخلاص کے سائے کے اندر بیٹھ کر جب وہ ایمان لائے گا تو میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ اتنا بابرکت, اتنا خوبصورت, اتنا نورانیت والا, اتنا چمکتا دمکتا دور ہوگا کہ اس وقت ایک گائے اگر دودھ دے دے گی پورے قبیلے کے بچے, قبیلے کی عورتیں, قبیلے کے بوڑھے, بازار کے لوگ صرف ایک گائے کے دودھ سے اپنے پیٹ بھر لیں گے, اور وہ دودھ اس وقت بھی ختم نہیں ہوگا. یہ برکتیں حضرت عیسیٰ کی عبادت کی وجہ سے, آپ کے اعمال کی وجہ سے, قرآن کی قرآت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کے دور میں ہوں گی. لیکن عیسائی طبقہ کہتا ہے ہمارے پیغمبر کو سولی پہ لٹکایا گیا, ہمارے پیغمبر نے اللہ سے توبہ کی, ہمارے پیغمبر کو سب کچھ ترگزر کر دیا گیا, جس کی وجہ سے جو عیسائی بنے, جو عیسائی آئے, جو مسلمان عیسائی ہو جائے, مسلمان کہتا ہے مجھے قبر کا عذاب, عیسائی کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا, مسلمان کہتا ہے شاید میں جہنم میں جاؤں, عیسائی کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا, مسلمان کہتا ہے مجھے حساب میں آسانی نہیں ہو سکتی, عیسائی کہتا ہے حساب ہونا ہی نہیں. یہ تمام چیزیں عیسائیوں کے طبقات نے مسلمانوں کی عورتوں میں, ان کے گھروں میں, ان کی بچیوں میں سہیلیاں بن کر, دوست بن کر پھیلا دی گئی. لیکن امت مسلمہ کا صحیح عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی ہیں, آسمان پر اللہ نے ان کو اٹھایا, دمشق کی جامعہ مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, اور اس کے بعد امام مہدی اس وقت مینار کے نیچے سیڑھی لگا کر حضرت عیسیٰ کا استقبال کر کر ان کو ساتھ لائیں گے, اور امام مہدی اس وقت نماز کی امامت کروائیں گے, اور حضرت عیسیٰ اس امت میں آ کر خود عبادت کریں گے, خود گناہوں سے ہٹیں گے, خود لوگوں کو ہٹائیں گے, خود اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے, خود دجال کو قتل کریں گے, خود دنیا میں علم جہاد کو بلند کریں گے. جب عقیدہ عیسائیوں کا ہوا تو مسلمان نے بھی کہا اگر ہمیں عذاب نہیں ہوگا تو ہم عیسائی بن جاتے ہیں, ان سے دعائیں کروا لیتے ہیں, تمام چیزیں کر لیتے ہیں. تو عیسائیوں کا آخرت کا عقیدہ ٹوٹا, وہ بھی تباہ ہوئے. یہودیوں کا آخرت کا عقیدہ ٹوٹا, وہ بھی تباہ ہوئے. اس طرح ایک طبقہ رافضیت کا آیا, جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بزرگ ہیں, پانچ ہیں, ایک حضرت علی المرتضیٰ, ایک فاطمہ ہے, ایک حسن ہے, ایک حسین ہے, ان کو انہوں نے اپنا امام کہا. اور کہنے کے بعد شیعوں کا عقیدہ یہ ہے, رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پانچ تن پاک ہیں اور یہ ہم سب کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر جنت میں داخل کر دیں گے, اس لیے ہمیں کوئی گناہ نہیں. اس طبقہ کے اندر ایک گندی چیز جو کہ زنا کے نام سے, متا کے نام پہ شروع کی گئی, اور ہمارے جوانوں کو اس طبقہ نے تباہ کیا, اور ان کے عقیدے میں یہ بات آ گئی کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کسی عورت کو کرائے پہ لے کر اس سے میاں بیوی کے حقوق ادا کریں, اس کو عربی میں متا کہتے ہیں, ہماری زبان پہ ہمارے عقیدے میں اس کو زنا کہا جاتا ہے. اس متا کو گلی میں, محلوں میں, سڑکوں میں پھیلا کر آج کل جو ہمارے جوان طبقے کے بچے ماں باپ سے بےچارے دور ہو گئے ہیں اور گھر سے آوارہ ہو گئے ہیں, گلیوں کوچوں کا شکار ہو گئے ہیں, ان تمام چیزوں کی طرف بڑھ گئے ہیں. وہ بچے ان منڈیوں کا شکار ہوئے, ان دکانوں کا شکار ہوئے, ان اڈوں کا شکار ہوئے, کیونکہ اس عقیدے میں یہ چیز گناہ نہیں ہے بلکہ متا ان کے ہاں سنت ہے. جس طرح ہمارے ہاں نکاح سنت ہے, اس طرح ہمارے بچوں کو اپنا دین پڑھا کر, سکھا کر, اور قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پیش کر کر آپ کے جوان بچے اس متا کی طرف جا رہے ہیں. بعد میں ماں باپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا بچہ بےچارا غلاظت کے میدانوں میں چلا گیا, گندگی کے میدانوں میں چلا گیا, ادھر ڈوب گیا, ادھر ڈوب گیا, اس کے غیر بچیوں سے تعلقات ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جن رافضیوں نے اس سے متا کروایا, پہلے انہوں نے اس کی تربیت کی, اور تربیت کے اندر انہوں نے ثابت کر کے اس کو دکھایا کہ متا اسلام کی حیثیت سے جائز ہے, اور اس کو سنت کہہ کر اس کو ایگری کیا. ایگری کرنے کے بعد کئی ہمارے گھروں کی ایسی بچیاں بھی بیچاری اس کا شکار ہو گئی جو متعے کے اڈوں کے ساتھ منسوب ہو گئی. اور ہمارے ایک دوست نے ہمیں بتایا ایک علاقے کے اندر کئی بچیاں ایسی ہیں جو بیچاری برقعہ پہنتی ہیں اور غربت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہیں, اور یہ لوگ ان کو متا کی تعلیم دے کر متا کی طرف لے گئے, اور وہ بیچاریاں برقعہ پہن کر, دستانے پہن کر, کالی جرابیں پہن کر آوارہ بچوں کی تلاش میں رہتی ہیں. جب ان کو کوئی ملتا ہے ان کو گناہ کے اڈے کی طرف لے جاتی ہیں. جس وقت کوئی بحث کرتا ہے وہ کہتی ہیں ہم متا کرتے ہیں, اور متا اسلام کی حیثیت ہے, متا ایک سنت ہے, اس کو جائز کرا کر آج ہمارے مسلمان بچے بچیاں گھروں کے اندر باہر کے اندر تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہیں. اس لیے میری بہنوں میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے ہمیں اس چیز کا متیر عطا فرمایا ہے کہ عیسائیت کے دین نے بھی امت مسلمہ کو تباہ کیا ہے, رافضیت کے دین نے بھی امت مسلمہ کو تباہ کیا ہے, اور یہودیت کے دین کو بھی امت مسلمہ نے تباہ کیا ہے. ایک طبقہ آخامی لوگوں کا ہے جن کا عقیدہ یہ ہے ہمارا ایک امام ہے جو ہمارا خدا ہوگا, وہ جو ہمیں کہے گا ہم وہ کریں گے. جس وقت ان کی نمازیں بڑھ جائیں, ان کے قرآن رہ جائیں, ان کی زکاتیں رہ جائیں, وہ امام کو پیسے دے کر نمازیں بیچ دیتے ہیں, نمازیں خرید دیتے ہیں, اور امام ان کا پیسے لے کر ان کو بخشش کا بہانہ بنا کر ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر ان کو جنت دلوا دیتا ہے. میرے محترم بھائیو دوست بزرگو اللہ کا شکر ہے آج ہم امت مسلمہ ہیں, نہ یہودیت پہ ہیں, نہ عیسائیت پہ ہیں, نہ رافضیت پہ ہیں, نہ آغانیوں کے طبقہ پہ ہیں, ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اور ہم نے یہودیوں کی جو آیت قرآن میں پڑھی اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, یہ یہودی کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا یا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے اللہ جس طرح لانے پہ قادر لے جانے پہ قادر, اللہ جس طرح بغیر نقشے کے انسان کو بنا رہا ہے بغیر نقشے کے اس کو دوبارہ بھی لا سکتا ہے. ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر جو بندہ آتا ہے اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے, اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب یہ بندہ مر جائے تو اس کی روح جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی بلکہ اگلے بندے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے, اور جس کے اندر منتقل ہو جائے اگر وہ اچھا ہے سمجھ جاؤ کہ ہمارے مردے کے ساتھ بھی معاملہ اچھا ہے, اور اگر وہ برا ہے سمجھ جاؤ کہ ہمارے مردے کے ساتھ بھی معاملہ برا ہے. لیکن مسلمان ان تمام طبقوں سے ہٹ کر اپنے اللہ کو قرآن کی پڑھی ہوئی آیت کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو کل کی تیاری کرو جس میں اللہ پانچ حساب آپ سے لے گا. یہ صرف امت محمد کو پتا ہے, کسی طبقے کو ان سوالوں کا یقین نہیں, قبر کے عذاب کا یقین نہیں, آخرت کے حساب کا یقین نہیں. یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, ایک آخرت کا میدان اور اس پر موت کا نشان, پھر اس کے بعد قبر کا نظام اور قبر کے عذاب کے منکر لوگ, کئی لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں یہ قبر قبر کوئی نہیں, ان تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے حدیثوں کے اندر قبر میں دفنانے کا تذکرہ, قبر میں منکر نکیر کے سوالات, قبر میں جوابات کی تفصیل, قبر کے حالات امت کے سامنے, قبر کا نظام, قبر کا دن راتیں, قبر کے اندر سانپوں کا کیڑوں کا ڈسنا, قبر کا مسلمان کو مسلمان کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے, اس کی جزا اور سزا, یہ تمام چیزیں, اور قبروں سے اٹھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اٹھنا, پیچھے آپ کی امت کا آنا, پھر تمام نبیوں کے ساتھ ان کی امتوں کا حشر کے میدانوں میں جانا, اور ہر نبی کے ساتھ اس کی امت کا اس میدان کے اندر چلنا, یہ تمام کی تمام چیزیں, اور قبروں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے دیے گئے مردے کے لیے جو تحفے بھیجے جائیں, قرآن حکیم کی تلاوت, ذکر و اذکار کی کثرت, صدقات کی کثرت, نماز کی کثرت, اعمال کی کثرت, حیا کی کثرت, شریعت کی کثرت, ایمان کی زندگی, جب جاؤ کرو کرو کرو, یہ تمام چیزیں تمہاری قبروں کو مزین کریں. قبرستان ہمارے نبی علیہ السلام کا بنایا ہوا, آپ کا اس قبرستان پہ جانا, قبر پہ آپ علیہ السلام کا دعا کرنا, اللہ کے نبی کا اپنا روضہ مبارک اور اس کا اس کائنات میں موجود ہونا, حضور کے روضہ پہ جا کے امت کو سلام کرنا, اور امت کے سلام کے بعد حضور کا جواب دینا, اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضہ کی زیارت پر امت کے اوپر جنت کا واجب ہونا، امت کے اوپر اللہ کے نبی کی شفاعت کا واجب ہونا، جنت البقیع کے قبرستان کے فضائل، جنت المعلیٰ کے قبرستان کے فضائل، یہ تمام چیزیں قبروں کی زندگی ہیں، لیکن آپ کے اندر ایک طبقات وہ بھی ہیں جو عذاب قبر کی حیثیت کو منکر رہتے ہیں اور کہتے ہیں عذاب قبر کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کچھ کر لو، لیکن امت مسلمہ کو اللہ کے نبی نے جو ہدایات عطا فرمائی، قبر بھی ہے، قبر کا حساب بھی ہے، قبر کا کتاب بھی ہے، قبر کا عذاب بھی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں امت مسلمہ کو اس چیز پہ لے کر آئی تاکہ عقیدہ بنے ہم نے آخرت میں اٹھنا ہے، آخرت کے اندر ہم نے جانا ہے، اور اللہ کے نبی کے سامنے، کائنات کے سامنے، رب کے سامنے اللہ ہمیں اس وقت اٹھائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کا ایک مقام ہے جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا تمام نبیوں سے جیسے مجھے اونچا کیا اللہ نے، اس طرح میری آخرت کی جو جگہ ہے اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت تخت ہوگا جہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اور تمام انبیاء آپ سے نیچے ہوں گے، اللہ کے نبی کو وہاں پر بھی امامت، قیادت، سیادت اور سرداری عطا فرمائی جائے گی، اور آپ امام الانبیاء وہاں پر بھی ہوں گے، تمام امتوں کے امام آپ وہاں پر بھی ہوں گے، تمام رسولوں کے امام وہاں پر آپ ہوں گے، تمام دینوں کے امام وہاں پہ آپ ہوں گے، اور اس مقام محمود پر اللہ کے سامنے ان کی تمام چیزوں کے سامنے امت کے کھڑے ہو کر پانچ چیزوں کے جواب ہیں۔ پانچ، زندگی تمہاری کہاں گئی، زندگی تمہاری کہاں گئی، یہ بہت مشکل سوال ہے، یہ نہ بندہ ماں باپ کو بتا سکتا ہے کہ میری زندگی کہاں گئی، ماں باپ کو بتائے گا تو اس کی زندگی 30 سال کی ہے تو 10 سال گندی ہوگی، 5 سال کی گندی ہوگی، 2 سال کی گندی ہوگی، 3 سال کی گندی ہوگی، کہے گا ماں باپ کو 40 سال کی تو نہیں بتا سکتا، 10 کی چھپاؤں گا، 30 کی بتاؤں گا، 5 کی چھپاؤں گا، 25 کی بتاؤں گا، یہ کہہ کر ماں باپ کو بتائے۔ اگر بیوی کسی خامد سے پوچھے بتا تیری زندگی کیسی ہے، بیوی کو بتاتے ہوئے بھی خامد کہے گا میں اس کو 2 سال کی بتا سکتا ہوں، 10 سال کی بتا سکتا ہوں، مگر فلاں گناہ، فلاں عیب، فلاں ظلم، فلاں مسئلہ میں اس کو بھی نہیں بتا سکتا۔ اگر کوئی سردار پوچھے اپنے غلام سے تیری زندگی کہاں گئی، وہ نہیں بتا سکتا، ساری زندگی بتائے گا تو ناکام، بیوی کو بتائے گا تو ناکام، باپ کو بتائے گا تو ناکام، باپ اس کے عیوب کو دیکھ کر پیچھے آ جائے گا، بیوی اس کے عیب کو دیکھ کر پیچھے آ جائے گی، بھائی اس کے عیب کو دیکھ کر پیچھے آ جائے گا۔ تو آج بھائی کو زندگی آپ بتاتے ہو، وہ بتاتے ہو جو صاف ہے، جو گندی ہے وہ نہیں بتاتے، ماں کو بتاتے ہو وہ بتاتے ہو جو صاف ہے، گندی نہیں بتاتے، بیوی کو بتاتے ہو وہ بتاتے ہو جو صاف ہے، گندی نہیں بتاتے، بہن کو بتاتے ہو تو وہ بتاتے ہو جو صاف ہے، گندی نہیں بتاتے، لیکن میرے اللہ کو تو ہر چیز کی زندگی بتانی پڑے گی، ہر نظام کا کائنات کے اندر جو کچھ ہوا ہے بتانا پڑے گا، ایک ایک اینچ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک عمل، ایک ایک برائی، ایک ایک اچھائی اللہ کے سامنے، اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، خدا کی قسم یہ جو لمحہ ہوگا، اقرأ کتابک، اعمال نامے کو پڑھ کر بندے کی جرت نہیں ہوگی کہ میں اپنی نگاہیں اٹھا کر اپنے رب کی طرف موڑوں۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرے اللہ کا حساب آج تجھے کافی ہوگا، کوئی غلطی نہیں، کوئی ریکارڈ میں کمی نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی فائل چوری نہیں، کوئی کاغذ چوری نہیں، کوئی چیز چوری نہیں، کوئی مسئلہ چوری نہیں، ساری کی ساری میرے اللہ کے سامنے۔ عمر کہاں گئی؟ امت محمدیہ کی عمر سب سے قیمتی ہے، سب سے برکت والی، سب سے عزت والی، سب سے خوبصورت، اس کے اندر حج کی سعادت موجود، اس عمر کے اندر 5 نمازوں کی سعادت موجود، اس امت کے اندر رکوع جیسی عظمت موجود، اس امت میں سجدے جیسی عظمت موجود، اس امت کے اندر اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھنے کی عظمت یہ موجود، اس امت میں قرآن کی تلاوت 6666 آیتیں موجود، اس امت کے اندر ماں باپ کا ادب باقی تمام ماں باپوں سے زیادہ، یہ چیز بھی اس کے اندر موجود، اس امت کے اندر بچی پالنے کا جو ثواب ہے وہ بھی موجود، بیٹوں کو تربیت دینے کا سب سے بڑا جو ثواب ہے وہ بھی اس امت کے اندر موجود، اس امت میں زکوٰۃ کی فرضیت موجود، اس امت کے اوپر قربانی کی سنیت موجود، اس امت کے اندر بہت سی چیزیں موجود، اور یہ امت اس لیے بھی بہت بڑی ہے آج کے وہ گناہ آئے ہیں نئے نئے طریقے سے جو آج سے پہلی امتوں میں نہیں آئے، نئے گناہ سے بچ کر یہ امت بڑا انعام لے رہی ہے، بڑے گناہ سے بچ کر یہ بڑا انعام لے رہی ہے، جدید دور کے اندر دین میں کوئی تجدید نہیں ہوتی، دین تو وہی ہے لیکن چل رہا ہے کائنات میں، لیکن دنیا کے گناہوں میں تجدید ہے، گناہوں کے طریقے بدلیں، گناہوں کے نظام بدلیں، گناہوں کے درجے بدلے ہیں، گناہوں کی منزلیں بدلی ہیں، گناہوں کے نظام بدلے ہیں، لیکن اس امت میں جتنا بڑا گناہ ہے اگر یہ امت بچ جاتی ہے تو خدا اس کو اتنا ہی بڑا درجہ عطا کرتا ہے، اتنی بڑی عزت عطا کرتا ہے، اتنی بڑی رفعت عطا کرتا ہے۔ تو اس امت کی بہت بڑی عزت ہے حضور اکرم علیہ السلام کی نبوت کے صدقے سے، آپ کی رسالت کے صدقے سے۔ ان طبقات سے پیچھے جاؤ جو کہتے ہیں ہم نے مر کر کہاں اٹھنا ہے، ہماری ہڈیوں کو کون جمع کرے گا، ہمیں کون اٹھائے گا، ہم کہاں جائیں گے، یہ سب لوگ کہتے ہیں اکثر کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ قلع کما ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن میرا اللہ، اس امت کی قرآن کی جو آیت ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد زندہ کر کر اٹھایا، اور آپ کا جو گدا تھا اس کو اٹھایا، جو آپ کا کھانا تھا اس کو پیش کیا، اور اس طرح قوم سبا کو دوبارہ اٹھایا، اور میرے اللہ نے اصحاب کہف کو 311 سال کے بعد دوبارہ اٹھا کر امت کے سامنے پیش کیا، اور میرے اللہ نے خدا کی قسم بہت سے مقامات پر اس امت کو زندگی کی کشمکش دکھائی ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا اللہ نے اس کو دوبارہ کھڑا کیا ہے۔ ان ہڈیوں پر، اس گوشت پر، اس زندگی پر، اس طریقے پر، اس تمام چیز پر۔ لیکن بات سچی وہاں پہ آ جاتی ہے کہ جس طرح یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اس چیز کا پکا عقیدہ بن چکا ہے کہ آخرت میں ہونا کچھ نہیں، ویسے ہی بس لوگ ڈر ڈرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی انا النذیر العریان، میں تمہیں اس طرح ڈراتا ہوں جس طرح سب سے قریب آنکھ دیکھ کر آئے اور وہ کسی کو ڈرائے، میں تمہیں اس طرح ڈراتا ہوں۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتاؤں میری امت، پہلے نبیوں نے ہر چیز سے تمہیں ڈرایا ہے، لیکن دجال سے بھی تمہیں ڈرایا ہے، لیکن دجال کی نشانیاں تمہیں آج تک کوئی نبی نہیں بتا سکا، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس دجال کی نشانی بتا کے جا رہا ہوں۔ اور یہ اس وجہ سے یہ امت قیامت کے دن کہے گی جی ہم بڑے عالم ہیں، نوح علیہ السلام کی امت کہے گی جی ہم بڑے عالم ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت کہے گی جی ہم بڑے عالم ہیں، ہم نے 800 سال پڑھا، تم نے 50 سال پڑھا، تم نے 10 سال پڑھا، تم نے 30 سال پڑھا، 8 سال کا کورس مدرسے میں ہے تو مسلمان کی جان اس کے حلق پہ چلی جاتی کہ میرا بچہ 8 سال میں مولوی بنے گا، 10 سال میں میٹرک پاس ہو جائے، نہ ہو تو 11 سال، 12 سال، 13 سال، 14 سال، وہ بھی نہ ہو تو میٹرک کی سند ریجیکٹ ہو جائے، لیکن کسی ماں باپ کے اوپر وزن نہیں آتا۔ جب مسلمان کہتا ہے کہ اپنے بچے کو 8 سال کے لیے مدرسے کی کلاس میں بٹھا، یہ عالم بن کر رسول پاک علیہ السلام کی وراثت کا محافظ بن کر پوری دنیا میں چمک جائے گا اور آخرت پہ چمکے گا، تو مشورہ گھر میں ہوتا ہے نہیں نہیں 8 سال ہم نے نہیں ضائع کرنے اپنے بچے کے، 8 سال لگ جائیں گے تو پھر جا کے کیا ہوگا، عالم بنے گا، یہ بہت بڑا عرصہ ہے۔ یہ شیطان کا اتنا بڑا تیر امت پہ چل رہا ہے، بچی کو لاؤ 4 سال میں عالمہ بنا دیتے ہیں، ادھر سے ڈاکٹر، انجینئر، بی اے، ایم بی اے، جو کچھ بھی بچی کو کروائیں 25-27 سال کی عمر میں ہوتا ہے، اور یہاں پر جا کر جب کہا کہ 4 سال میں بچی کو عالمہ بناؤ، 2-2.5 سال میں بچی کو حافظہ بناؤ، اب یہاں پر امت کی آوازیں رک گئی، امت کے مشورے رک گئے، ادھر سے آواز آئی نہیں جی نہیں 4 سال بچی کو کہاں بھیجنا ہے، 4 سال کیا کرنا ہے، وہ امتیں آپ سے پوچھیں گی، ہم نے تو 800 سال گزارے ہیں، 700 سال گزارے ہیں، یہ تمام چیزیں گزاری ہیں، آپ کیسے بڑے بن گئے، آپ کیسے اونچے بن گئے، تو آپ کیا کہیں گے، ہم پر 5 نمازیں فرض تھی، تمہارے اوپر کسی پہ 3، کسی پہ 2 تھی، ہم پر قرآن اترا، تمہارے اوپر قرآن نہیں اترا، ہمارے نبی نے ہمیں دجال کا بتایا، تمہارے نبیوں نے تمہیں دجال کی تفصیل نہیں بتائی، ہمارے نبیوں نے ہمیں بیت الخلاء کے نظام پورے پورے بتائے اور اس کا طریقہ بھی بتایا، تمہارے انبیاء کی تعلیمات میں یہ تعلیمات شامل نہیں ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں گھر کی وہ ہدایات بھی عطا فرمائی جو تمہارے نبیوں کی طرف سے تمہیں عطا نہیں کی گئی، ہم اس قرآن کی وجہ سے اونچے ہیں، 5 نمازوں کی وجہ سے اونچے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو زکوٰۃ بطور فرض ہے اس کی وجہ سے کیا ہیں، اونچے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہمارا صدقہ زکوٰۃ امت مسلمہ کھاتی تھی اور تمہارے صدقے اور زکوٰۃ کو آگ کھا جایا کرتی تھی، ہم اس لیے تم سے افضل ہیں کہ ہماری زکوٰۃ مسلمان کے اندر ہے، ہماری زکوٰۃ عورت میں ہے، ہماری زکوٰۃ اس کے حلق میں ہے، ہماری زکوٰۃ ایک نیک آدمی کے ہاں پہ ہے، ہماری نمازوں میں رکوع فرض ہوا تھا، تمہاری نمازوں میں اس وقت رکوع فرض نہیں تھا، رکوع تھا لیکن فرضیت کے اعتبار سے نہیں تھا، ہماری اس امت میں وضو جیسے احکامات تھے تمہاری امت میں وضو بطور فرض نہیں تھا۔ یہ تمام وہ طبقات ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جنت کے حالات اور جہنم کے حالات تک بتائے، اس لیے ہم بڑے عالم ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں قبروں کے حالات تک بتائے، اس لیے ہم بڑے عالم ہیں۔ یہ آپ کے سبب ہوں گے علم دین، یہ کالج یونیورسٹیاں، یہ آپ کی دنیا کی تعلیم آپ کو مزین نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اپنی زندگی کے نہج کو بدلو۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب آپ سے سوال کیا جائے عمر کہاں گزری، عمر کہاں گزری، تو جواب آئے کہ 7 سال سے باپ کے ساتھ بچہ جاتا تھا مسجد میں، 10 سال سے وہ مسجد کا پکا نمازی بنا، جب تک وہ مرا تو اس کی کوئی نماز نہیں رہی، میری عمر اس نماز میں گزری۔ جب مجھے دولت ملی تو میں نے ہر سال 1 لاکھ میں سے 2500 روپیہ زکوٰۃ ادا کی، جب میرے پاس پیسہ آیا تو میں نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، جب میرے پاس پیسہ آیا میں نے مدینہ کی زیارت کی، جب میرے پاس پیسہ آیا میں نے یتیموں کو کھلایا، جب میرے پاس پیسہ آیا میں نے بیواؤں کو کھلایا، جب میرے پاس پیسہ آیا میں نے مسکینوں کو کھلایا، جب میرے پاس پیسہ آیا میں نے مسجدوں کو بنایا، میں نے مدرسوں کو بنایا، میں نے صدقات کو نکالا، میں نے کھجوروں کے باغ لگائے، میں نے کنویں کھدوائے، میں نے اپنی ماں کی خدمت کی، میں نے اپنے باپ کی خدمت کی، میں نمازوں میں پورا، روزوں میں پورا، شریعت میں پورا، صدقے میں پورا، زکوٰۃ میں پورا، فطرانے میں پورا، بیوہ کے حق میں، بہن کے حق میں، بیٹی کی وراثت میں، بہن کی وراثت میں، حقوق اللہ میں بھی، حقوق العباد کے اندر بھی، مسجدوں کی حد تک بھی، مدرسوں کی حد تک بھی، جہاد کے میدانوں تک بھی، ہجرت کے میدانوں تک بھی، اللہ کے دین کی تمام حدود تک میں نے اپنی زندگی کے 60 سال اس طرح گزارے ہیں۔ جب یہ آپ کی امت کی فرشت، اس عمر کی فرشت اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہو جائے تو نبی، باپ کے سامنے جب بیٹا کامیاب ہو جائے باپ چمک جاتا ہے، باپ کے ہاں سرخروئی آ جاتی ہے، باپ ہنسنے لگ پڑتا ہے، باپ کو خوشی ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑے باپ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امت ان کے سامنے اپنی امیت کی فضیلت کو پیش کرے گی، اللہ کے نبی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اور جتنا زیادہ کوئی بندہ اللہ کے نبی کو خوش کرے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اتنا وہ اللہ کو خوش کرے گا، اور جتنا اللہ کے نبی کے پیچھے جائے گا، پیچھے ہٹے گا، پیچھے بھاگے گا اور نہیں آئے گا آپ کے طریقوں پر، آپ کی سنتوں پر، اللہ کے نبی علیہ السلام جب دور ہوں گے تو اللہ بھی اس سے اتنے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، آج اس امت کو اس نہج پہ آنا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، یہ ایک لفظ پہ آپ محنت کر جائیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور مرنے کے بعد ہم نے حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور نے حساب لینا ہوتا نا تو ہم چوری چوبے کچھ نہ کچھ کر لیتے، حساب جب اللہ لے رہا ہے پھر اس کے سامنے کون بندہ اپنی زندگی کو چھپائے گا، اپنے مال کو چھپائے گا، اپنے اعمال کو چھپائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، جو بزرگ حضرات ہیں ان سے پھر میری یہ گزارش ہے، آپ کی جوانی پہ جو گندگی کی وجہ سے حرام مال اگر آیا ہے تو اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر فتویٰ لے کر اس مال کی تفصیل پوچھ کر اپنی زندگی کو پاک کرو، اور اس ماحول کے اندر آؤ، یہاں پر درس قرآن، اور ان بوڑھوں کے لیے جو قرآن نہیں سیکھ سکے، ہم نے دروس کا سلسلہ شروع کیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بوڑھوں کو قرآن نہیں آتا پھر بھی وہ مسجد میں نہیں آئے سیکھنے کے لیے، شرماتے ہیں وہ اس بات سے۔ شرم نہ کرو، جب آپ کے سامنے پڑھانے والے بیٹھ چکے ہیں، آپ کو قرآن نہیں آتا، حدیث نہیں آتی، مسئلہ نہیں آتا، تفسیر نہیں آتی، تفسیر نہیں آتی، تو عشاء کے بعد یہاں پہ تشریف لائیں، قرآن ٹھیک کرنا ہے تو کریں، درس سننا ہے تو سنیں، جو آپ کو چاہیے، اور ہر اتوار کے دن گھروں کے اندر دروس قرآن کی ترتیب علماء سے اپنے گھروں میں پیدا کریں، گھر کے اندر چھٹا لگ جائے نا ہفتے کے اندر تو گھر صاف ہو جاتا ہے، روحانی طور پر درس قرآن کو داخل کریں، اپنے گھروں میں گھر کے ماحولوں کو پاک کریں، زندگی کے تھوڑے وقت میں بہت بڑا آپ کام کر سکتے ہیں، اس لیے شرم کی اس میں کوئی ضرورت نہیں۔ تمام حضرات اس درس کے اندر شرکت کریں، قرآن کی تصحیح میں شرکت کریں، قاعدہ نہیں آتا تو پڑھیں، سورت نہیں آتی تو پڑھیں، لفظ نہیں آتا تو پڑھیں، کوئی چیز نہیں آتی تو پڑھیں، مسئلہ نہیں آتا تو سیکھیں۔ عشاء کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر اللہ رب العزت آپ کے ذہنوں کے اندر اپنا اور اپنے رسول کا تمام دین جو ہے منتقل کر کر آپ کو بتائیں گے کہ تم نے چمکنا ہے قیامت کے دن، اور حضور پاک کی خدمت میں تم نے بتانا ہے کہ ہم اتنی بڑی امت ہیں، ہم نے کام کیا کیے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔